به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اس سے پہلے جو باب چل رہا تھا وہ باب ہے باب ما جاء في حماية المصطفی صلى الله عليه وسلم جناب التوحید وسد كل طريق يوصل الى الشرك. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے توحید کے پہلو کو تمام وجوہ سے محفوظ رکھنے کی کوشش فرمائی اور ہر ان اسباب یا ان راستوں سے منع فرمایا جو شرک کی طرف لے جانے والے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم. پیار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وصف آپ کی ثنا اللہ سے بڑھ کر کے کوئی نہیں کر سکتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لقد جاءکم رسول من انفسکم, تمہیں میں سے ایک رسول آ گئے, عزیز علیہ ما عنتم, ان پر شاخ گزرتا ہے جو تمہیں تکلیف دینے والی چیز ہے. کوئی بھی تکلیف دہ چیز تمہیں ہو تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس سے تکلیف ہوتی ہے. عزیز علیہ ما عنتم, حریص علیکم, تمہاری مصلحتوں کے بارے میں آپ بہت ہی زیادہ خواہاں رہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ طلبگار رہتے ہیں مصلحتوں کے. بالمؤمنین رؤوف الرحیم, مومنوں کے ساتھ بہت ہی مہربان ہیں. اگر لوگ آپ سے اعراض کریں, آپ کی آپ سے پیٹھ پھیریں تو آپ کہہ دیجئے حسبی اللہ, ہمیں اللہ کافی ہے. یعنی پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے وہ اتھارٹی نہیں دی کہ جس کے ذریعے آپ امت کو ہلاک کرنے کی طاقت رکھ سکتے ہوں. جیسے بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اگر ہماری بات فلاں نے نہیں مانی تو ہم ان کو ایسا مزہ چکھائیں گے کہ یاد رہے گا, شیطان کے ذریعے سے اور کسی ذریعے سے نہیں. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف اتنا ہی حق دیا گیا کہ آپ کہہ دیں حسبی اللہ, اگر تم لوگ نہیں ہمارا ساتھ دے رہے ہو تو اللہ ہمارے ساتھ ہے, اللہ ہمارے لیے کافی ہے. لا الہ الا ہو, اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, صرف اسی پر ہم توکل کرتے ہیں. وہ رب العرش العظیم, وہ عرش بڑے عرش کا مالک ہے. پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ روایت ہے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا, اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ. اس کا معنی علماء نے دو معنی لیے ہیں اس کے, کہ اپنے گھروں کو قبر نہ بناؤ یعنی گھروں میں قبریں نہ رکھو. یہی اصل حقیقت ہے اس کی کہ گھروں میں قبر نہ ہونی چاہیے, کیونکہ گھروں میں قبر ہونے کی بنا پر قبر کے ساتھ غیر شرعی تعلقات یا غیر شرعی اعمال بھی سرزد ہو سکتے ہیں. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود آپ کے سامنے جتنے صحابہ کرام کا وصال وفات ہوئی ان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عام قبرستان میں دفن فرماتے تھے یا فرمانے کا حکم دیتے تھے, دفن کرنے کا حکم دیتے تھے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد صحابہ میں بھی اختلاف ہوا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے. اللہ کی مصلحت, اس مصلحت کے تحت آپ نے جو حدیث فرمائی تھی اس کو بعد صحابہ نے جب پیش کیا کہ نبی جہاں بھی جہاں ان کی موت ہوتی وہیں ان کی قبر ہوا کرتی ہے, اس حدیث نے فیصلہ کیا صحابہ کے اختلاف کا. پھر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی جگہ پر آپ کا بستر سمیت, آپ کو بستر سمیت اٹھا کر کے دوسری جگہ کیا گیا اور اسی جگہ جہاں آپ کی وفات ہوئی اسی پر آپ کی قبر مبارک بنی. پھر آپ کو نہلایا گیا اور اس کے بعد آپ کو وہاں دفن کیا گیا. یہ ایک خاص حکم ہے انبیاء کے ساتھ. اس کے علاوہ گھروں میں قبریں بنانا ایک عام شرعی مزاج کے خلاف ہے, شرعی ذوق کے خلاف ہے. شریعت میں یہ چیز نہیں کہ گھروں میں قبریں بنا جائے. اس وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبورا, اپنے گھروں کو میں قبریں نہ بناؤ یا اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. دوسرا معنی یہ بھی ہے کہ جس طرح قبرستان میں جہاں کی دوسری روایت میں جیسا کہ فرمایا ہے وصلوا فی بیوتکم ولا تجعلوها قبورا, اپنے گھروں میں نمازیں پڑھا کرو اور گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. یعنی جس طرح قبرستان میں نماز پڑھنی جائز نہیں, اسی طرح تم اپنے گھر کو ایسا نہ بناؤ کہ گھروں میں نماز نہ پڑھو. قبرستان میں نماز پڑھنا نہیں جائز نہیں, یہ نہ سمجھو کہ گھر میں بھی نہیں نماز پڑھنا چاہیے. جس طرح قبرستان میں نماز نہیں پڑھی جاتی ہے, اسی طرح اپنے گھروں کو نہ بناؤ, یعنی اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو. دوسری حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مغرب کی نماز آپ نے کسی قوم کی مسجد میں پڑھائی, بنی عبد الاشل, نسائی کی روایت ہے. کچھ لوگ فقام ناس نے اپنا فنون بعد المغرب, کچھ لوگ مغرب کی نماز کے بعد اٹھ کر کے نفل نماز پڑھنے لگے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان نفل نمازوں کو اپنے گھروں میں پڑھا کرو, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری نمازوں کی وجہ سے گھروں میں برکت ڈالیں گے, کیونکہ برکت کی چیز اس میں کوئی شک نہیں, وہاں ذکر ہوگا, اذکار ہوگا اللہ کا, شیطان بھی اس سے بھاگے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ اللہ کی خوشنودی وقت رحمت, نزول رحمت, سکینت نماز کے وقت نازل ہوتی ہے, وہ ہوگی. اسی طرح دوسری برکتوں میں سے کہ بچے دیکھ کر کے آپ کو اس کے عادی ہوں گے کہ نماز ایک شرعی چیز ہے, ہمارے باپ ماں پڑھ رہے ہیں, ان کو دیکھ کر کے بچے بغیر تلقین کے بھی پڑھنا شروع کر, یہ سب برکتیں ہیں. بہرحال ولا تجعلوا بیوتکم قبورا, یعنی گھروں میں زیادہ سے زیادہ نفلیں پڑھنی چاہیے, یہاں تک کہ مسجد حرام کی فضیلت, مسجد نبوی کی فضیلت. اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کا کی نماز اپنے گھر میں فرض نمازوں کے علاوہ دوسری نمازیں اپنے گھر میں زیادہ افضل ہیں. اسی وجہ سے عورتوں کو کہا گیا کہ اگر حرم شریف میں وہ نماز پڑھ سکتی ہیں, اس کے باوجود اگر گھر میں پڑھیں تو ان کی نماز جو ہے حرم کی نماز سے بھی زیادہ اجر و ثواب کا باعث بنے گی, کیونکہ آپ نے افضلیت بنایا, افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ الا المکتوبہ. لیکن فرض نماز کے بارے میں تاکید حکم ہے کہ جہاں اذان دی جائے, حیث ینادى بہن, جہاں اذان دی جائے وہاں مسلمان اکٹھا ہوں اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں. فرض نماز کی تاکید یہ ہے کہ جماعت گھر میں نہ کی جائے بلکہ مسجد ہی میں کی جائے. ولا تجعلوا بیوتکم قبورا ولا تجعلوا قبری عیدا, اور میری قبر کو عید نہ بناؤ کہ بار بار آ کر کے وہاں تم لوگ اکٹھا ہو, جس طرح عید میں اکٹھا ہوتے ہیں. یہ بھی یہی فہم, یہی سمجھ تھی صحابہ کرام کی, کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کرام رات دن آپ کے ساتھ رہنے والے, آپ کی وفات پر بہت سے لوگ, جیسا کہ گزشتہ مجلس میں میں نے ذکر کیا کہ حواس باختہ ہو گئے, ذہن کام نہ کرنے لگا, ایسا ذہن بیکار ہو گیا, کام نہیں کر رہا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے طاقتور آدمی عقلی اور جسمانی طور پر, وہ بھی اپنا حواس کھو چکے, اور انہوں نے کہا کہ جو شخص کہے گا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا گئے اس کی گردن اڑا دوں گا. لیکن جب حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ آیت پڑھی, اما محمد اللہ رسول قد خلت من قبلہ رسول, سارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک رسول ہیں عام رسولوں کی طرح, دوسرے رسول بھی چلے گئے, آپ بھی اس دنیا سے رخصت ہوں گے. حضرت عمر کہتے ہیں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مجھے اس وقت یہ آیت نازل ہوئی, ایسا معلوم ہوا کہ اس وقت یہ آیت نازل ہو رہی ہے, پہلے مجھے اس آیت کے بارے میں گویا کوئی علم نہیں تھا, حالانکہ وہ آیت جانتے تھے, پڑھتے تھے, سب کچھ ہوا. اس کے باوجود صحابہ کرام آپ کی قبر پر نہیں جایا کرتے تھے, جہاں کہیں بھی ہوتے تھے صلاۃ و سلام آپ پر پڑھتے تھے. چند صحابہ کے بارے میں آتا ہے جس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن خطاب, وہ جب سفر سے آتے, ہر وقت وہ بھی نہیں جاتے قبر مبارک پر, جب سفر سے آتے تو جا کر کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر درود و سلام پڑھتے تھے. دیکھیے ہزاروں صحابہ میں سے حضرت عبداللہ ابن عمر یا دو چار اور کا ذکر آپ سن لیں, خود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا وہاں ہوتی تھیں, چلتے پھرتے اپنے گھروں گھر میں وہ درود و سلام پڑھتے, لیکن خاص طور پہ کہیں نہیں آیا ہے کہ وہ جا کر کے قبر کا مواجہ کر کے اور قبر شریف پر درود و سلام پڑھتی تھی, نہیں, بلکہ یہ سب ذکر ہے. کہتی ہیں کہ جب حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں دفن ہوئے تو میں اپنا سر کھول کر کے اس گھر میں رہا کرتی تھی. یہ روایت میں آتا ہے حضرت ابو بکر کا جب دفن ہوئے تو وہ بھی ہمارے والد تھے, انما ہوا زوجی و ابھی, میرے شوہر تھے میرے باپ تھے, میں بھی سر کھلا وہاں چلتی تھی. لیکن جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دفن ہوئے تو سر ڈھکا کرتی تھی, دیکھیے سر ڈھک کر کے وہاں رہتی تھی. یہ بھی میت کا احترام جیسا کہ ہے وفات کے بعد کہ انہوں نے گویا برقرار رکھا جس طرح زندگی میں ہوتی ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ سب چیزیں ان کے افعال اور ان کے اعمال میں ذکر میں آتا ہے, لیکن کہیں نہیں آتا ہے کہ وہ جا کر کے قبر مبارک پر کھڑی ہو کر کے اسی گھر میں ایک کنارے سوتی تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ, لیکن وہ جا کر کے مواجہ قبر کر کے جیسا کہ کہتے ہیں مواجہ کر کے اور درود سلام پڑھیں, یہ حضرت عائشہ سے کہیں بھی ثابت نہیں. صحابہ میں سے, ہزاروں صحابہ میں سے سوائے حضرت عبداللہ بن عمر کے, وہ بھی کہیں سے باہر سے جب آتے تھے, تب سفر سے جب آتے تو جا کر کے کہتے السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا ابا بکر, السلام علیکم یا ابتا, یا اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو, اور اے ابو بکر آپ پر سلام ہو, اے میرے والد یعنی عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ پر اللہ کی سلامتی ہو. تو یہ جو ہے خاص حضرت عبداللہ ابن عمر سے منقول ہے. اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح شام جو لوگ جاتے ہیں وہاں ہوتے ہیں مدینے میں, وہ کہتے ہیں کہ جو شخص نہ جائے صبح شام آپ کے قبر پر تو گویا جفا کر رہا ہے, ظلم کر رہا ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور لوگوں کی یہ عادت ہے کہ وہ جاتے ہیں اور اپنا دین اور ایمان اسی میں سمجھتے ہیں, حالانکہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بار بار آنے کو عید کہتے ہیں, آدھا یہودو عربی میں کہتے ہیں لوٹ کے آنا, تو بار بار لوٹ کر کے ہماری قبر پر نہ جاؤ جس طرح عید میں بار بار آیا جاتا ہے. بہرحال وصلوا علی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر صلات پڑھا کرو, فإن صلاتکم تبلغنی, یعنی آؤ نہیں بار بار یہاں, لیکن درود و سلام کے بارے میں آپ نے تاکید فرمائی ہے. آپ سے پہلے اللہ رب العزت نے تاکید فرمائی, یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہیں بھی ہو صلات اور سلام پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھا کرو. فإن صلاتکم تبلغنی حیث ما کنتم, جہاں کہیں بھی تم ہوتے ہو, تبلغنی پہنچتے ہیں تمہارے صلات اور سلام ہمیں جہاں کہیں بھی تم ہو, دنیا کے کسی کونے میں ہو. اس سے معلوم ہوا کہ قبر مبارک پر جانا یا کہیں بھی دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کر کے ہو یا چلتے پھرتے صلاۃ و سلام پڑھتا ہے, دونوں برابر ہے, دونوں برابر ہے. اور یہ جو روایت بیان کی جاتی ہے کہ جو شخص کہیں بھی صلاۃ و سلام دنیا کے کونے میں پڑھتا ہے مجھے فرشتے اس کو پہنچاتے ہیں, اور اگر میری قبر کے پاس پڑھتا ہے صلاۃ و سلام تو میں اس کو سنتا ہوں, یہ روایت صحیح نہیں ہے. آپ اس کو یقین جانیں یہ روایت صحیح نہیں ہے, یہ گڑھی ہوئی روایت ہے. آپ شفاء السقام اسی طرح سارم المبکی اور دوسری کتابیں دیکھیے, دونوں طرف کے جو لوگ ہیں گڑھ کر کے روایتیں بہت سی ایسی ہیں, ان کو بھی اکٹھا کر کے اپنی دلیل جیسے کہتے ہیں ڈوبتے کو تنکے کا سہارا, معمولی معمولی باتوں کو لے کر کے انہوں نے ایک مسئلہ بنایا کہ نہیں یہ فرق ہے دونوں میں. حالانکہ روایت غیب کی چیز ہے, جب تک صحیح روایت سے ثابت نہ ہو اس پر یقین لانا ایمان رکھنا یہ غلط ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی حدیث میں ثابت نہیں کہ اگر کوئی شخص ہماری قبر پر صلاۃ و سلام پڑھتا تو میں اس کو سنتا ہوں, ڈائریکٹ سننے والی بات کہیں کسی حدیث میں نہیں ہے. ہر تمام احادیث میں یہ ہے کہ مجھے تمہارے درود و صلاۃ پہنچتے ہیں, یہاں دیکھیے پہنچتے ہیں. دوسری روایت میں ان للہ ملائکۃ سیاحین, اللہ تعالیٰ کے چلتے پھرتے کچھ ایسے فرشتے بھی ہیں جو کہیں بھی میری امت کا کوئی آدمی میرے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتا ہے وہ لا کر کے مجھے پہنچاتے, یہ اس کام کے لیے تعینات اور مقرر ہیں. تو یہ عقیدہ رکھنا کہ قبر مبارک پر صلاۃ و سلام پڑھنے والے کا صلاۃ و سلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود سنتے ہیں بغیر کسی واسطے کے, یہ عقیدہ صحیح نہیں ہے. جی ٹھیک ہے, یہ روایت صحیح یا حسن کے درجے تک ہے, اس میں اختلاف نہیں ہے. بھائی پوچھتے ہیں کہ حدیث میں ہے کہ کہیں بھی کوئی شخص جو مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو میری روح لوٹا دی جاتی ہے اور میں اس کے درود و سلام کا جواب دیتا ہوں, فرشتے پہنچاتے ہیں آپ کو روح لوٹا دینے کی تفصیل جو علماء نے فرمائی ہے احادیث صحیحہ کی روشنی میں, یہ کہ آپ کو پہنچائی جاتی ہے, وہ ایک آپ کو خبر دی جاتی ہے کہ یہ چیز فلاں آپ کی امت سے فلاں آدمی نے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا ہے, آپ اس کا جواب دیتے ہیں, آپ اس کا جواب دیتے ہیں. لیکن یہ نہیں کہ آپ وہاں قبر پر یا کہیں بھی جب درود و سلام پڑھتے ہیں تو آپ کی روح لوٹا دی جاتی ہے اور پھر آپ جواب دیتے ہیں, اور یہ سوچنا کہ بھائی اگر روح لوٹائی جاتی ہے تو پھر کب کتنی مرتبہ کتنے لاکھ کتنے کروڑ لوگ ہر وقت درود و سلام پڑھتے رہتے ہیں تو آپ کی روح لوٹانے کا مطلب کیا ہے, آپ یہ یقین سمجھیں صحیح روایت کی روشنی میں کہ ہر آدمی کی روح کا تعلق اس کے جسم سے دفن کرنے کے بعد یا کہیں بھی وہ غرق دریا بھی ہو جائے اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے, اسی وجہ سے اس کو عذاب یا ثواب جو کچھ بھی ملنا ہے اس کو ہر حالت میں ملتے رہتے ہیں. اگرچہ وہ اس کے ذرے ذرے سے مٹی میں مل جائیں. اے اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ایک ذرے سے اتنا بڑا آدمی پیدا کرے, اللہ تعالیٰ قادر ہے کہ ہر ہر ذرے کو دنیا کے کسی کونے میں پھیل چکا ہو, اس کو اللہ تعالیٰ عذاب یا ثواب دے سکتا ہے. جیسا کہ صحیح روایت میں بخاری شریف وغیرہ کی, ولمن خاف مقام ربہ جنتان, جو اللہ سے ڈرے گا اللہ تعالیٰ اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا, اللہ تعالیٰ اس کے لیے دو جنت دیں گے, اس کو دو جنت دیں گے. اس کی تفسیر میں اور دوسرے ابواب میں علماء نے محدثین نے نقل کیا ہے کہ پرانے زمانوں میں سے کا کوئی ایک آدمی تھا جس نے دنیا کا کوئی گناہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں وہ ڈوبا نہ ہو, تمام گناہ کر ڈالے, اور لیکن وہ اللہ کے مواخذہ اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی پکڑ پر یقین رکھتا تھا. مرتے وقت اپنے بچوں کو وہ وصیت کر گیا کہ دیکھو میں اتنا بڑا گناہگار ہوں کہ اگر اللہ تعالیٰ, دیکھیے یہ بھی ایک چیز ہوئی, اگر اللہ تعالیٰ مجھے پکڑ پائیں گے تو مجھے سب سے برا عذاب دیں گے, کیا کرو اس وجہ سے مجھے جلا دینا, مرنے کے بعد میرے جسم کو آگ میں جلا دینا, آگ میں جلا دینے کے بعد مختلف جگہوں پر میری راکھ کو ذروح فی الحوا اس کو ہوا میں اڑا دینا, کیونکہ اللہ تعالیٰ اگر مجھے پکڑ لے گا تو مجھے بہت سخت عذاب دے گا. دیکھیے یہ بھی ایک جہالت کی بات تھی, اللہ کی قدرت پر یقین, لیکن اس قدرت کو اس نے محدود سمجھا, لیکن بہرحال اللہ سے ڈر کر کے اس نے یہ کام کیا. یہ سمجھتا تھا کہ جب ہم مٹی میں مل جائیں گے یا ہوا میں اڑ جائیں گے ذرے ذرے چھوٹے ہو کر کے, تو اللہ تعالیٰ ہمیں نہیں عذاب ثواب دے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ایک ایک ٹکڑے کو, ایک ایک ذرے کو, ایک ایک تنکا جو جسم کا ہو اس کو اکٹھا کرو, اکٹھا کیا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کو آدمی جیسا کہ روح اس کی لوٹائی جاتی ہے لوٹائی گئی. اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ آخر تم نے یہ کام کیوں کرایا اپنے بچوں سے, کہا تیرے ڈر سے, تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب تم مجھ سے ڈرتا ہے تو میں تم کو معاف کر دیتا ہوں. دیکھیے ولیمن خاف مقام ربہ جنتان, تو یہ ہے اللہ سے خوف کی فضیلت, اور یہ ہے دلیل اس بات کی کہ اللہ رب العزت کو ایک ایک ٹکڑے کے اندر دنیا کے کسی کونے میں ہو, کسی جانور کے پیٹ میں ہو گیا ہو یا پانی میں ڈوب کر کے منحل ہو گیا ہو, تحلیل ہو چکا ہو, اللہ تعالیٰ ایک ایک ٹکڑے کو عذاب و ثواب دے سکتا ہے. ہر ایک کی روح جیسا کہ ابن ابی العز حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے عقیدہ تہاویہ کی شرح میں لکھا ہے کہ نصوص کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی, جیسے کہ بہت سی روایتوں میں آیا ہے کہ بلکہ آیت میں آیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کتاب کل ان کتاب الابرار لفی علیین وما ادراک ما علیون, کتاب مرحوم اللہ کے نیک بندوں کی کتاب جو ہے وہ علیون میں رہتی ہے, اور دوسروں کی کتاب وہ سجین میں رہے گی. اس کی تفسیر دوسری حدیث میں آئی ہے کہ جب آدمی نیک ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو لے جاتے ہیں, دروازہ کھولا جاتا ہے فرشتے کا, اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کو کہتے ہیں کہ یہ نیک بندہ تھا, اس کی روح کو علیین میں کر دو, اونچی کوئی خاص جگہ ہے اس میں کر دو. اس کے بعد جو منافق ہوتا ہے یا کافر ہوتا ہے اس کی روح سجین میں, زمین کے نیچے سجن کی طرح گویا ایک ایسی جگہ ہے وہاں اس کو قید کی جاتی ہے. لیکن جب آدمی دفن ہوتا ہے, تیسری روایت میں دیکھیے ایک حدیث دوسری حدیث کی تفسیر ہے, آدمی کو دفن کیا جاتا ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, اور ابھی دفن کرنے والے چند ہی قدم آگے گزرے ہوتے ہیں یہاں اس کی روح لوٹا دی جاتی ہے, چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو. وَإِنَّهُ لَيَسْمَعُ قَرْآنَ عَلَيْهِمْ, یہاں تک کہ اس حالت میں اس کے بعد ضروری نہیں کہ وہ تمام چیزیں سنتا ہو, لیکن وہ اس حالت میں لوگوں کے جانے کی, ان کی جوتیوں اور جوتوں کی آوازیں سنتا ہوتا ہے. فرشتے آتے ہیں اس سے سوال کرتے ہیں, سوال تین ہوتا ہے, اس کا جواب اگر بتوفیق اللہ صحیح دیا تو جنت کی کھڑکی اس کے پاس کھول دی جاتی ہے, اس کے سامنے کھول دی جاتی ہے. اگر اس کا الٹا ہوا تو جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کو عذاب ہوتا رہتا ہے, مختلف قسم کا عذاب. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تمام عذابوں سے, اللہ تعالیٰ اپنی نعمتوں سے نوازے. تو ابن ابی العز نے شرح عقیدہ تہاویہ میں لکھا ہے کہ اس کے بعد روح کا تعلق علیین اور جسم سے مستقل رہتا ہے. یہ کہنا کہ نہیں روح وہاں رہتی ہے اس کا تعلق جسم سے کوئی نہیں, یہ نصوص کے خلاف ہے. اس کا تعلق اور یہ ایسی غیبی چیز ہے کہ اس کو آپ سوچ نہیں سکتے, بلکہ اگر سوچنا چاہیں اس زمانے میں تو بہت سی چیزوں سے ان چیزوں کو سمجھنے میں آپ کو مدد ملے گی تقریبی طور پر. اب آپ سوچتے ہیں کہ ہزاروں لاکھوں میل یہ جو راکٹ وغیرہ چھوڑتے ہیں اس کا کنٹرولر کہاں ہوتا ہے؟ زمین پر ہوتا ہے، زمین پر ہوتا ہے، لاسلکی ہوتا ہے، کوئی تار نہیں اس سے بندھا رہتا ہے، سب کچھ الگ رہتا ہے. جب آدمی یہ سب کچھ کر لیتا ہے ہزاروں اور لاکھوں میل دور کا، تو پھر اللہ کی قدرت اس کو آپ اس سے قریب سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے بڑھ کر کے کر سکتا ہے. اس کا روح، اس کی روح کہیں بھی ہو، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ اس کے جسم سے رکھ کر کے جسم کو ثواب یا عذاب دے سکتے ہیں. جسم کا ایک ایک ٹکڑا زمین کے ٹکڑوں میں تحلیل ہو جائے، ایک ایک ٹکڑے کو سزا اور عذاب جزا ملتی رہے گی. بہرحال تو یہ کہنا، یہ ہے عام اموات یا عام مردوں کے حالات. شہدا کی روح کا کی جو فضیلت ہے، جسم کا تعلق ان کی روح جو ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ شہدا کی روح کو اللہ تعالیٰ سبز پرندوں کے ڈھانچے میں ڈال دیتے ہیں اور جنت میں چلتے ہیں، جہاں چاہتے کھاتے ہیں. ان کی روح کا تعلق بھی ان کے جسم سے ہوتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت، تمام دنیا کے شہیدوں سے بڑھ کر کے آپ کی روح کا تعلق آپ کے جسم سے یقیناً ہے اور رہے گا، ہمیشہ رہے گا. رہی بات یہ کہ روح نکلتی نہیں ہے پورے طور پر، لیکن لوٹانے کی تفسیر میں بتانا چاہتا ہوں کہ روح کا تعلق ہر ایک کا رہتا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے افضل تعلق، اور جو لوٹانے کا ذکر آیا ہے احادیث میں، حدیث صحیح ہے، اس وجہ سے یہ کہا جائے کہ آپ کو تنبیہ فرمایا جائے، آپ کو گویا ایک خبر دی جاتی ہے کہ فلا بندے نے آپ کے اوپر درود و سلام پڑھا ہے، آپ اس کا جواب دیتے ہیں. یہ ہے مطلب اس کا. اس کے علاوہ کچھ اور مطلب سمجھنا بہت دور کی بات ہے. اور اس کے بعد آپ یہ سمجھیں کہ ہر وقت تنبیہ فرمائی جاتی ہے، یا ہر وقت آپ کو خبر دی جاتی ہے، یا آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ فلاں نے، کوئی بعید بات نہیں ہے. اللہ کے گماشتے فرشتے اور اللہ تعالیٰ کا برزخ کا جو تعلق ہے، اس کو ہماری نظروں سے بہرحال اس قدر اوجھل ہے کہ اس کی تفصیل ہم جان نہیں سکتے. اس وجہ سے ایک مسلمان کا طریقہ یہ ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الف لام میم ذلک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یہی ایک خاصہ ہے مسلمانوں کا، ما بہ الامتیاز ہے کہ غیب کی چیزوں کو جس کے بارے میں اللہ نے اور پیارے رسول نے اپنی صحیح احادیث میں بتایا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں. ہمیں ایمان لانا ہے ان غیب کی چیزوں پر. یہ نہیں کہ جو چیز سامنے نظر نہیں آتی ہے اس پر ہمیں ایمان نہ لائیں. یہ تو ماجدین یا ملحدین کا مذہب ہے بہرحال، اور پرانے زمانے سے ایمان والوں کا یہ وسیلا رہا ہے، یہ شیوا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اپنے اس کے رسولوں کی باتوں پر وہ عمل کرتے اور اس پر یقین رکھتے، چاہے وہ نظروں سے یا عقلوں سے اوجھل ہو. سوگرے پیکرے احساس تھی انسان کی نظر مانتا، پھر کوئی اندھے کے خدا کو کیوں کر. لیکن یہ مسلمان ہی مانتے اندھے کے خدا کو، جیسے کہ آج کل لوگ انکار کرتے ہیں کہ اللہ کہاں ہے، اللہ ہے نہیں، اگر ہوتا تو نظر آتا. خود وہ اپنی چیز آپ کے، جیسے کہتے ہیں مشہور ہے کہ یہ لوگ روس کے لوگ پکڑ کے کسی لڑکے کو لے گئے افغانستان کے وہاں پڑھانے کے لیے، تو جب استاد پڑھانے لگے کہتے ہیں اللہ ہے، اللہ ہوتا تو نظر آتا، کہاں ہے اللہ تعالیٰ دکھاؤ، کوئی کہتا. تو چھوٹے بچے نے کہا کہ سب استاد آپ کے پاس عقل ہے کہ نہیں، کہتا کیوں نہیں عقل ہے، کہا کہاں ہے عقل، ہمیں دکھائیے کس جگہ عقل ہے. کہتے ہیں کہ سر میں ہے. کہا کہ آپ دکھائیے ہمیں عقل کیا چیز ہوتی ہے، دکھائی تو نہیں دے رہی عقل، لیکن ایمان لاتے ہیں نا آپ کی عقل ہے. تو بےچارے گھبرا گئے، کہتے ہیں کہ ہاں اگر ہم دکھانا چاہیں تو کیسے دکھائیں اس کو. تو کہا کہ عقل نہ ہوتی تو ہم اس طرح کی باتیں کیوں کرتے ہیں. تب اس نے کہا کہ اللہ تعالیٰ اگر نہ ہوتے تو یہ نظام کیوں چلتا. کہتے ہیں اس کے بعد وہ ایمان لے آئے اللہ پر، اور وہ کمیونزم سے نکل کر کے اور ان کے افکار سے نکل کر کے مسلمان ہو گیا. ہدایت اللہ تعالیٰ دیتا ہے. بہرحال تو یہ سوچنا کہ جو چیز سمجھ میں نہیں آ رہی ہے یا جو چیز عقل میں نہیں آ رہی اس پر ایمان لانا ہمارے اوپر فرض نہیں، اسی کو کہتے ہیں ایمان بالغیب، اور یہ بھی ایمان، یہی اصل ایمان ہے اللہ کے اوپر. بہرحال تو یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کے لوٹائے جانے کا مسئلہ، اس کو اس پیرائے میں ہم نہ سوچیں کہ کیسے یہ ہو سکتا ہے کہ لاکھوں 24 گھنٹے کے دن اور رات، اس میں لاکھوں اور کروڑوں ہر وقت آپ کے اوپر درود سلام پہنچاتے رہتے ہیں، اس میں کب آپ کی روح لوٹائی جاتی ہے جسم کے پاس، کب آپ کی روح کو خبر دی جاتی ہے، کب نہیں خبر دی جاتی ہے، یہ سب سوچنے کی بات بالکل نہیں ہے، کیونکہ وہ غیب اور برزخ کی بات ہے. اس کا حکم اللہ ہی کے ہاں ہے، اس کا فیصلہ. جی ولا وصلوا علي میرے اوپر صلات پڑھا کرو فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. اسی طرح دوسری روایت ہے علی ابن الحسین انه راى رجلا, یہ علی ابن حسین ابن علی گویا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے یہ پوتے ہیں, وہ کہتے ہیں علی ابن حسین ابن علی ابن ابی طالب, علی ابن حسین ابن علی ابن طالب, انه راى رجلا يجيء الى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم, انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ آیا کرتا تھا ایک جھروکے کے پاس, ایک ایسی کھڑکی تھی جس پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی طرف کھلتی تھی آپ کے کمرے کی, اس میں آ کر کے منہ ڈال کر کے فیدخل فیہا فیدعو, وہاں منہ ڈال کر کے یا سر کو ڈال کر کے وہ دعا کرتے تھے یا صلات پڑھتے تھے. فنہاہو, تو انہوں نے اس سے منع کیا ان کو. وقال الا احدثک, اور کہا کہ میں تمہارے سامنے ایک حدیث بیان کرتا ہوں جس کو میں نے اپنے باپ سے سنی اور وہ انہوں نے اپنے باپ سے سنی, یعنی میرے دادا سے, یعنی علی ابن حسین کہتے ہیں کہ میں نے اپنے باپ حضرت حسین ابن علی سے سنی اور حضرت حسین اپنے باپ حضرت علی ابن ابی طالب صحابی رسول داماد رسول سے سنی. انہوں نے پیارے رسول کے داماد حضرت علی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنی, آپ نے فرمایا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تتخذوا قبری عیدا ولا بیوتکم قبورا, میری قبر کو عید نہ بناؤ, بار بار آنے کی جگہ نہ بناؤ, کیونکہ جو شخص صبح شام آتا ہے اسی پر انہوں نے فٹ کرنا چاہا کہ تم صبح شام آ کر کے اور اس جھروکے میں سر ڈال کر کے درود السلام پڑھتے ہو, یہ ایک ممنوع چیز ہے, اسی وجہ سے انہوں نے منع کیا. فنہا ہو, نہیں کیا, منع کیا. اور یہ چیز بھی اس کو جذبات کے آئینے میں نہیں دیکھنا چاہیے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے, اگر آپ اس جذبات کے آئینے میں دیکھیں گے اس کو تو گویا ان کو کہہ دیں کہ یہ گستاخ رسول ہو گئے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے آپ کے حضرت علی آپ کے داماد کے پوتے ہی روک رہے ہیں, کتنے گستاخ ہے یہ کہنا کوئی شروع کر دے تو ہم کہیں گے کتنا بڑا گستاخ ہے, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزاج اور شریعت کے مزاج کو سمجھنے والے یہی لوگ ہیں, انہوں نے جو چیز سمجھی اسی وجہ سے. علماء کی وصیت ہے, نصیحت ہے, ہم نے دیکھا وہ جیسے سرٹیفکیٹ ہوتی ہے یا سند فراغت ہوتی ہے, اس میں عام طور پر ہندوستان کے اہل حدیث مدارس کی ہم نے دیکھا یہ حدیث لکھی جاتی ہے, نصیحت ہوتی ہے, وہ نوصیح, ہم ان کو نصیحت کرتے ہیں کہ احادیث اور قرآن اور حدیث کو سلف صالحین کی سمجھ کی روشنی میں سمجھیں, یہ نہیں کہ اپنی طرف سے نئی سمجھ نکالیں, نہیں, انہوں نے حدیث آیت کو جس سمجھ سے سمجھا ہے اسی سمجھ کو پکڑنے کی کوشش کریں اور حدیث کو جس معنی میں سمجھا ہے اسی معنی میں سمجھنے کی کوشش کریں. دیکھیے یہ ہیں پوتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے, اور وہ لڑکے حضرت حسین پیارے رسول کے ناتی جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ, حسن اور حسین یہ جنت کے جوانوں کے سردار ہیں, اتنے فضیلت کے حامل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا منہ ان کی زبان میں ڈال کر کے, ان کی زبان اپنے منہ میں لے کر کے چوستے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ ان کو اپنی ران پر بیٹھا کر کے اور پیار کرتے تھے. اسی طرح حضرت حسین یا حسن جیسا کہ روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اندر ان کو مسجد میں لا کر کے اپنے پاس بیٹھاتے تھے, یہاں تک کہ ایک حدیث میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار بڑا لمبا سجدہ کیا, صحابہ کرام نے پوچھا اللہ کے رسول, سجدے میں سب تھے, اب وہ سجدے میں پڑے ہیں دیکھ نہیں سکے ماجرا کیا ہے, سبب کیا ہے کہ آپ نے اتنا لمبا سجدہ کیا, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فراغت نماز کے بعد کسی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اللہ کے رسول آپ نے بڑا لمبا سجدہ کیا, تو آپ نے فرمایا ان ابنی ہذا, روایت میں تھا الحسن اور یا حسین دونوں میں سے کوئی تھے, میں کہا کہ ان ابنی ہذا قد ارتحلنی, میرے اس بیٹے نے مجھے سواری بنا لیا تھا, ارتحلنی پیٹھ پر وہ سوار ہو گئے تھے سجدے کی حالت میں, وانی کرہت ان انحیہ, اس طرح کا لفظ ہے کہ مجھے اچھا نہیں لگا کہ جب تک وہ بیٹھے ہیں بیٹھے رہے تو ہم انہیں ہٹانا پسند نہیں کیا میں نے. دیکھیے یہ حالت رہتی تھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ, پھر جب سمجھدار ہوئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حرکت کو جنہوں دیکھا نقل فرمایا انہوں نے, ان کے لڑکے یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بار بار نہ آؤ, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ لا تتخذوا قبری عیدا, میری قبر کو بار بار آنے کی جگہ نہ بناؤ. ولا بیوتکم قبورا, اور اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ. وصلوا علی فإن تسلیمکم یبلغنی این کنتم, وہی روایت کہ جہاں کہیں بھی ہو صلاۃ و سلام میرے اوپر پڑھتے رہو. اس سے یہ معلوم ہوا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنی قبر مبارک کے بارے میں یہ فرمایا کہ بار بار اس نیت سے نہ آؤ کہ درود و سلام وہاں پڑھو, یا کسی اور نیت سے نہ آؤ, کیونکہ یہ سبب بن سکتا ہے غلط خیال کا. کوئی یہ آگے چل کر کے بار بار یہ سوچے کہ پیارے رسول سے منت مانگنی چاہیے, پیارے رسول سے مدد مانگنی چاہیے, یہی سبب بنا. اس وجہ سے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے طور پر یہاں آنے سے منع فرما دیا, اور صحابہ کرام نے اس پر پورے طور پر عمل کیا. آپ کتابوں کو چھان ڈالیں, کہیں نہیں پائیں گے کہ صحابہ صبح شام جا کر کے درود و سلام پڑھتے یا قبر پر جا کر کے قصدن سلام پڑھتے تھے. صرف حضرت ابو عمر کے بارے میں جیسا کہ بیان ہوا, وہ جب سفر سے آتے تھے, اب سفر روزانہ تو کرتے نہیں تھے, سال چھ مہینے پر جب بھی کہیں ہوتے سفر سے آتے تب قبر سے گزرتے اور اس طرح کا سلام کرتے. اس وجہ سے یہ کہنا, بہت سے لوگ کہتے ہیں یہ لوگ گستاخ رسول ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر آنے نہیں دیتے یا آنا نہیں چاہتے, آتے نہیں, یہ سب تعبیرات جو ہیں وہ بہرحال وہ اس کے ذمہ دار ہیں, کیونکہ یہ تعبیر جو ہے شرعی تعبیر نہیں بلکہ شریعت کے مزاج اور شریعت کے حکم کے خلاف ہے. باب ما یہ جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قبر مبارک کے بارے میں فرمایا, تو اسی طرح دوسروں کی قبروں کے بارے میں جو ادب فرمایا ہے آپ نے زیارت کا, صرف یہی فرمایا ہے کہ جب جاؤ قبر پر تو ان کے لیے سلام پڑھنے, ان کے لیے سلام پڑھنے کے لیے. بس پہلے اسی وجہ سے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا گیا تھا کہ لوگ کہیں بھی کسی قبر کی زیارت یا کسی بت کی زیارت اس وجہ سے کرتے تھے کہ جا کر کے اس سے اپنی مدد مانگیں. تو یہ اس ذریعہ کو یا اس سبب کو بند کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے قبر کی زیارت سے مطلق منع کر دیا تھا. جیسا کہ صحیح روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, انی کنت نہیتکم عن زیارت القبور, میں نے تمہیں نہیتکم نہیں کیا تھا, منع کیا تھا, عن زیارت القبور, قبروں کی زیارت سے. الا فزوروها الان, جب دلوں میں ایمان بیٹھ گیا, لوگ دین اور ایمان کو اچھی طرح سمجھ گئے, تو آپ نے آخری دور میں فرمایا الا فزوروها فانها تذکر الاخرہ, قبروں کی زیارت کیا کرو. یعنی گویا یہ تصور آپ کیجئے کہ کسی شخص کا, کوئی بھی آدمی پیارے رسول کے شروع زمانے میں یا شروع مدینے کے میں جانے کے زمانے میں, شروع نبوت کا زمانہ تو مکہ شریف میں تھا لیکن اصل تشریح جو ہوئی وہ مدینے میں, تو شروع مدینے میں جانے کے زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت سے منع کر دیا تھا. کوئی شخص اگر اپنے کسی قریبی رشتہ دار, ماں باپ, کسی کو بھی دفن کر کے آ جاتا تو پھر قبر کی طرف دوسری بار منہ کرنے کی اجازت نہیں تھی اس کو, زیارت کے نام سے, ان کے لیے دعا کے نام سے, کسی نام سے, کیونکہ لوگوں کا مزاج یا لوگوں کا ذوق, لوگوں کی عادت اس طرح کی پڑ چکی تھی کہ قبر کی زیارت یا کسی درخت کی زیارت, کسی بت کی زیارت صرف اسی معنی میں کرتے تھے کہ ان سے جا کر کے مانگتے تھے, کہیں ایسا نہ ہو کہ وہاں بھی جا کر کے مانگنا شروع کر دیں, یا یہ کہ قبروں پر غلط رویہ استعمال کرتے تھے کہ رونا اور ان کو چیخ چیخ کے پکار کر کے رونے کی جو عادت تھی جاہلیت کے زمانے وہ شروع کر دیتے تھے. پھر جب ایمان مضبوط ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, تم نے سمجھ لیا کہ قبر کی زیارت کا مطلب کیا ہے, اس سے عبرت لینا, ان کے لیے دعا کرنا. حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ کیا دعا کی جائے جب قبر کی زیارت کی جائے, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان کے لیے کہو, السلام علیکم دار قوم المؤمنین انا ان شاء اللہ بکم لاحقون, السلام علیکم یا اہل القبور انا ان شاء اللہ بکم لاحقون, اے قبروں والے اللہ پر تمہاری سلامتی ہو, ہم بھی اسی طرح جس طرح تم آج یہاں لیٹے ہو ہم بھی اسی طرح یہاں آنے والے ہیں. تو یہ ہے زیارت قبر کا مقصد, فزوروها فانها تذکر الاخرہ. دوسری روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ زوروها ولا تقولوا حجرا, تیسری روایت میں فرمایا ولا تقولوا الا خيرا, دیکھیے تاکید کہ کوئی غلط بات نہ کہو, زیارت کرو لیکن کوئی غلط بات تمہارے منہ سے نہ نکلے. حجر کہتے ہیں غلط قول کو, حجر حجرا. اسی طرح آپ نے فرمایا تیسری روایت میں لا تقولوا الا خيرا, صرف بھلائی ہی کی بات کرو, بھلائی کی بات کیا ہے, ان کے لیے دعا کرنا ہے, یہ نہیں کہ ان سے مانگنا یا ان کو مخاطب کر کے کوئی چیز لینا دینا. یا ان کی قبر پر جا کر کے مراقبہ کرے اور ان سے کسی چیز کو القا لے. یہ چیز بھی امت کے اندر ایک گمراہ فرقے یا گمراہ عقیدے کے تحت لوگوں میں پائی جاتی ہے. بعض لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ قبر سے مراقبہ کرنا یہ ان سے اجازت یا ان سے علم کا ایک ذریعہ ہے. یہ عقیدہ ہے, لکھا جاتا ہے, بلکہ ہم نے دیکھا بہت سے بڑے بڑے لوگوں کو قبر کا مراقبہ کرتے ہیں, پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کا مراقبہ کرتے ہیں. یہ چیز ہم نے ذکر کیا آپ کو آپ کے سامنے, تو یہ چیز بہرحال شرعی نہیں ہے. قبر کے ساتھ یہ تعلق, جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لا تقولوا حجرا ولا تقولوا الا خيرا, اس کے خلاف ہے بہرحال, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود زیارت فرماتے تھے تو کیا فرق کہتے تھے, صحابہ کو جو حکم دیا تھا کیا حکم دیا تھا, اس سے آگے یا پیچھے ہونا بہرحال یہ شریعت کے حکم کے خلاف ہے. یہاں صاف انہوں نے لکھا ہے, اصل میں یہ چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو علماء کے اقوال سے بھی انہوں نے یہ ثابت کرنا چاہا. شرح میں ایک چیز لکھی ہے کہ تمام علماء نے, کسی امام نے اس چیز کو جائز نہیں کہا ہے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر بار بار آ کر کے درود و سلام پڑھا جائے. یہاں تک کہ یعنی کہتے ہیں کہ لا مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں قال مالک لا ارى ان يقف عند قبر النبي صلی اللہ علیہ وسلم, اگر پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر سلام پڑھنے جائے تو وہاں کھڑا نہ ہو, ولكن يسلم ويمضي, چلتے ہوئے يمضي, چلتے ہوئے سلام کرتے گزر جائے. دیکھیے یہاں تک انہوں نے اس کے بارے میں یعنی یہ مسئلہ ملحوظ رکھا ہے کہ کہیں کھڑے ہو کر کے آدمی دیر تک کھڑا ہو تو کہیں اس معنی میں داخل ہو جائے کہ وہ عید بنانے کے معنی میں ہو گیا. اسی طرح نص احمد انہ یستقبل القبلہ ویجعل الحجرۃ عن یسارہ لئلا یستدبرہ, کہتے ہیں جب دعا کرنا ہو تو قبر کی طرف منہ کر کے دعا نہ کرے اپنے لیے, اور جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاۃ و سلام پڑھنا ہو تو ہاتھ اٹھانے یا اور کسی ایسے طریقے کا استعمال جائز نہیں کہ جس سے اللہ سے دعا کی مشابہت ہو. ہاں اگر دعا کرنی ہو تو استقبال قبلہ کر کے قبلہ کی طرف منہ کر کے دعا کرے. وبالجملہ فقد اتفق الائمۃ علی انہ اذا دعا لا یستقبل القبر, بہت سے لوگ اپنی دعا کے لیے درود و سلام کے بعد دیر تک کھڑے ہو کر کے اپنے لیے جو دعا کرتے ہیں, آپ جا کے دیکھیں یہ چیز عام ہے, وہ دعا کرتے ہیں. یہاں تک کہ حاجیوں کو یہ وصیت کی جاتی ہے, نصیحت کی جاتی ہے, چلنے والے کرتے ہیں کہ جا کر کے پیارے رسول کے قبر مبارک پر ہمارا درود و سلام پہنچانا اور پھر ہمارے لیے وہاں دعا کرنا. یہ بھی لوگ پوچھتے ہیں, کہتے ہیں کہ یہ نصیحت, یہ وصیت انہوں نے کی ہے تو یہ امانت ہم ادا کریں یا نہ کریں؟ کہتے ہیں کہ یہ امانت غلط ہے, یہ صحیح امانت نہیں ہے, یہ صحیح وصیت نہیں ہے. اگر کوئی سخت ظلم یا کسی غلط بات کی وصیت کر رہا ہے تو اس کی تنفیذ جائز نہیں ہے. یہاں تک کہ باپ اگر بیٹے کو غلط بات کی وصیت کرے تو اس کی تنفیذ اس کی کرنا جائز ہی نہیں ہے. یہ لوگوں کا عقیدہ, اس وجہ سے علماء نے صاف لکھا ہے کہ انہ اذا دعا لا یستقبل القبر وتنازعوا هل یستقبله عند السلام ام لا, یہاں تک کہ کہتے ہیں سلام پڑھتے ہوئے بھی قبر کا استقبال کرے یا قبر کی طرف منہ کرے یا نہ کرے. تو بہت سے علماء نے کہا کہ نہیں, چلتے ہوئے گویا قبر مبارک داہنے یا بائیں طرف ہو, اگر ادھر سے آ رہا ہے بقی کی طرف سے تو قبر داہنے طرف ہوگی, اور اگر ادھر سے جا رہا ہے قبر بقی کی طرف اس کا منہ ہے تو قبر بائیں طرف. بہت سے لوگوں نے کہا اس طرح چلتے ہوئے سلام پڑھتا گزر جائے. وفی الحدیث دلیل علی من یشد الرحال الی قبره, اس حدیث میں یہ بھی دلیل ہے کہ قبر دار رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کی زیارت سے سفر کرنا یہ بھی منع ہے. اس کے علاوہ اور کہیں دنیا کی کوئی قبر ہو یا کوئی ایسا عرس کی جگہ ہو وہاں سفر کر کے جانا یہ حرام ہے. لأن ذلك من اتخاذها عيدا, کیونکہ جب جاتے ہیں بار بار سفر کر کے تو گویا وہ عید بار بار آنے کی جگہ انہوں نے بنائی اس کو, اور پیارے رسول کے اس حکم کے خلاف انہوں نے کیا. بل من اعظم اسباب الاشراك باصحابها, یہ سفر کر کے جانا یہ قبروں والوں کے ساتھ کو اللہ کے ساتھ شریک کرنے کا سب سے بڑا سبب بنتا ہے, اور اس مسئلے کو بہرحال علماء نے بہت سے جگہوں پر بار بار انہوں نے ذکر کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے, یہاں تک کہ کہتے ہیں یہ بھی لکھا انہوں نے کہ لہذا فہم منہ الصحابۃ رضوان اللہ علیہم المنع کما فی الموطأ عن بصرہ,
دخل في النهي سدها لزيارة القبور والمساجد، فإما أن يكون نهيا، کہیں بھی کوئی ایسی جگہ ہو جہاں جس کی زیارت فرعی طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشروع نہ فرمائی ہو، اگر اس کی زیارت کے لیے اس معنی کے لیے جا رہا ہے کہ وہاں اس کو اجر ملے گا، وہاں نماز پڑھنے سے اجر ملے گا، کہیں کی کسی مسجد میں، کسی جگہ کی مسجد میں نماز پڑھنے سے اس کو اجر ملے گا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، تین مسجدوں کے علاوہ کسی اور مسجد کی طرف سفر کرنا جائز نہیں، اس کے یہ خلاف کر رہا ہے. کہتے ہیں یہاں روایت میں آیا ہے کہ ایک بسرا بن ابی بسرا غفاری ایک آدمی تھے، انہوں نے کہا لأبی حریرہ، حضرت ابو حریرہ سے کہا وقد اقبل من الطور، اور وہ طور گئے ہوئے تھے، لو ادرکتک قبل ان تخرج الیہ لما خرجت، کہتے ہیں کہ اگر تمہیں جانے سے پہلے وہاں طور کی زیارت کرنے گئے تھے کچھ لوگ، تو انہوں نے کہا کہ اگر
کیا بات ہے،
اگر طور کی زیارت طور کو جانے سے پہلے مجھے خبر لگتی کہ تم طور جا رہے ہو تو میں تم کو ہرگز وہاں جانے نہیں دیتا، جانے سے منع کرتا، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا ہے لا تعمل المقی الا الى ثلاثه مساجد، کی سفر کر کے جانا صرف تین مسجدوں کی طرف عبادت کے لیے جائز ہے، المسجد الحرام، مسجد حرام، حرم شریف، اور مسجد ہذا، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد، والمسجد الاقصى، مسجد اقصى جو بیت المقدس میں ہے. ان تینوں مسجدوں کے علاوہ ثواب کی غرض سے سفر کر کے جانا کہ وہاں نماز پڑھنے یا وہاں کے سفر سے، وہاں کی زیارت سے ہمیں اجر ملے گا، کسی اور جگہ کے لیے جائز نہیں. اب آپ اس میں اس آئینے میں دیکھیں کہ کتنی دور دور سے سفر کر کے لوگ مزاروں پہ آتے ہیں، اولیاء کے قبروں پر سالانہ جو عرس ہوتا ہے اور اس میں جو ڈھیگیں ہوتی ہیں چڑھتی ہیں، کہتے ہیں سبحان اللہ بہرائچ میں جو ڈھیگ ہوتی ہے اس میں سیڑھی لے کر کے، سیڑھی اندر ڈال کر کے گھستے ہیں، دیکھنے والے نے دیکھا، اور اس میں پتہ نہیں کتنے من چاول ڈالتے ہیں، اور اس میں 100 بکرے بھی آ سکتے ہیں، اور وہ دو دیواروں کے درمیان کھڑا کیے ہیں، اور جہنم کی طرح آگ جلتی ہے تب جا کر کے وہ پکتا ہے سبحان اللہ، اور وہ کھانا ایسا مبارک ہے کہ دنیا میں کہیں وہ کھانا یا اس کو جو بھی کھا لے وہ تمام امراض سے اس کو پناہ ملے گی، جو مقصد دل میں رکھے گا اس کھانے کو حاصل کر کے کھائے گا، زمزم کی طرح وہ مقصد حاصل ہوگا. یہ سب لوگوں میں عقائد یہ مشہور ہیں، سفر کر کے لوگ ہزاروں میل سے جاتے ہیں، حاجی علی جاتے ہیں، اسی طرح کھوتے کے طبق کو جاتے ہیں، آپ جانتے ہیں سر، سبحان اللہ یہ مسلمانوں کے عقل کا دیوالیہ نکل چکا ہے، اس وجہ سے سب کام ہوتا ہے. اگر اسلام کی عقل سے سوچا جائے تو حقیقت میں ان کی کوئی اہمیت یا حیثیت اسلام میں نہیں ہے، سوائے یہ کہ بڑے سے بڑا بزرگ ہو اس کی قبر ہے اس پر آپ سلام کرنے کے لیے سرعی زیارت کے لیے جا سکتے ہیں، اس کے علاوہ اور کسی قسم کی زیارت سفر کر کے بھی کسی شخص کی قبر کی زیارت کے لیے جانا جائز نہیں ہے. شہدائے احد کی قبر کے لیے اگر آپ کوئی شخص یہاں سے زیارت کرنے جاتا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ بارہ جزائے خیر دے، اس حکومت سے پہلے یہ چیز تھی کہ وہاں پر باقاعدہ میلہ لگتا تھا، حضرت عثمان کی قبر پر باقاعدہ میلہ لگتا تھا سالانہ، یہ سب کچھ ہوتا تھا، سفر کر کے لوگ دور دور سے دوسرے ملکوں سے بھی آتے تھے، بہرحال حج کی طرح. اللہ تعالیٰ یہ سب سے بڑا شرک جو آ رہا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ سب سے برے لوگ ہیں جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں غیروں کو. اسی طرح دوسرا باب ہے باب ما جاء ان بعض هذه الامه يعبد الاوثان، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو ڈرایا ہے، ڈرانے کی غرض سے یہ ذکر فرمایا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے کچھ لوگ بت پوجنا شروع کر دیں، ایسا بھی ہے. اور یہ چیز اب خبروں سے جو حاجات طلبی کی جاتی ہے، آخر وہ یہ بت کہتے ہیں، وثن کے معنی ہے کہ ما یعبد من غیر اللہ، اللہ کے علاوہ جس کی عبادت کی جائے یا جو چیز اللہ کے ساتھ خاص ہے وہ غیر اللہ کے ساتھ خاص کیا جائے. اب خبروں کے ساتھ یا اولیاء کے ساتھ جو معاملہ ہو رہا ہے یہ اسی حدیث کا گویا ایک منظر ہے، یا حدیث کی تصدیق ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ امت کے کچھ لوگ غیر اللہ کی پوجا، غیر اللہ سے مدد طلبی، غیر اللہ سے رزق طلبی کرنے لگے. یہ ہے اس حدیث کا یا اس باب کا خلاصہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب یؤمنون بالجبت والطاغوت ویقولون للذین کفروا هؤلاء اهدى من الذین آمنوا سبیلا. اے پیارے رسول, آپ کو معلوم نہیں کہ اہل کتاب یا جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے نوازا ہے, آسمانی کتاب سے نوازا ہے, یہ اس سے مراد ہوتے ہیں یہود اور نصارہ. عام طور پر آسمانی کتاب دے کر کے اللہ تعالیٰ نے ان کو نوازا. یؤمنون بالجبت والطاغوت, یہ لوگ بھی اللہ کے علاوہ معبودوں کی پر ایمان لاتے ہیں, ایمان رکھتے ہیں. ویقولون للذین کفروا, اور کافرین سے کفار سے کہتے ہیں ہاؤلائے, یہ کفار اہدا من الذین آمنوا سبیلا, یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یاب ہیں. اس آیت کی کا سبب نزول, یعنی یہ آیت کس وجہ سے نازل ہوئی یا کب نازل ہوئی, اس کے بارے میں روایات میں آیا ہے کہ ابن ابی حاتم نے اپنی تفسیر میں نقل کیا ہے عکرمہ سے کہ حویہ ابن اختب, جو صفیہ بنت حویہ ابن اختب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ, حویہ ابن اختب یہ یہودیوں کا سردار تھا مدینے میں. پھر جب پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو ان کے عہد کے توڑنے کی بنا پر, بدعہدی کرنے کی بنا پر, خیبر کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جلا وطن کر دیا, وہاں جا کر کے اس نے اپنی سرداری جمائے رکھا, اور مکے کے لوگوں سے اس کا مستقل طور پر تعلق رہا کرتا تھا, ابھارتا تھا کہ مسلمانوں کے اوپر جنگ, مسلمانوں کے خلاف جنگ کرو, مدینے کے اوپر چڑھائی کرو, اس قسم کی چیزیں. اسی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حویہ بن اختب اور کعب بن اشرف جو سردار تھے یہودیوں کے, بنو نذیر اور بنو قینقاع کے, مکے والوں کے پاس آئے تو مکے والوں نے ان سے کہا انتم اہل الکتاب و اہل العلم, تمہیں اللہ تعالیٰ نے علم اور کتاب دیا ہے, کیونکہ والے کتاب یعنی توریت اور انجیل وہ پڑھتے تھے. فاخبرونا عنا وعن محمد, اچھا یہ بتاؤ کہ ہم بھلائی میں ہیں یا ہم حق پر ہیں یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم حق پر ہیں. تو ان دونوں نے کہا کہ اچھا تمہارا کیا کام ہے اور محمد کا کیا کام ہے, تو انہوں نے کہا نحن نسل الارحام, ہم اپنے رشتہ داری کی کا خیال رکھتے ہیں, وننحرو الکوما, اور اچھی سے اچھی اونٹنیاں قربان کرتے ہیں, لوگوں کو کھلاتے ہیں, ونسقی الماء علی اللبن, پانی اور دودھ لوگوں کو ہم پلاتے ہیں, حاجیوں کو. یہ سارے خیر کرتے تھے, اس میں کوئی شک نہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر فرمایا ہے اجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام, اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ ایمان کی طرح تم نے یہ کام سمجھ لیا ہے کہ یہ ایمان کے برابر ہے نہیں, حاجیوں کو پلانا یا مسجد کو بنانا یا کعبہ شریف کو بنانا یہ ایمان کے بدلے نہیں ہو سکتا ہے. تو وہ کرتے تھے, وہ اپنے کو سمجھتے تھے کہ ہمارا کام سب سے اونچا ہے, تو انہوں نے کہا کہ ہم یہ کرتے ہیں. وہ نفق العنات, کوئی اگر قیدی ہے کسی قبیلے میں قید ہو گیا جیسا کہ ان کے یہاں رواج تھا, تو اس کو ہم اپنی کوشش سے پیسے دے کر کے جو کچھ جو چھڑاتے ہیں, حاجیوں کو پلاتے ہیں. وہ محمد سمبور, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم لا خیر ہیں, یہ سمجھ لیجیے اس کا ترجمہ انہوں نے, تو یہی کرنا مناسب ہے کہ ان کے اندر کوئی خیر نہیں, ہم تو یہ سب خیر کے کام کرتے ہیں, انہوں نے تو ہم سے اپنا تعلق توڑ لیا کیونکہ دین بدل دیا. تو قطع ارحامنا واتبعه سراق الحجیج من غفار, غفار قبیلہ غفار, حضرت ابو ذر غفاری کے لوگ آپ کے تابع ہوئے, آپ کے اوپر ایمان لائے جب آپ مکے میں تھے. قصہ بڑا لمبا ہے بخاری شریف میں. تو اسی کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ ان کی اتباع, ان کی پیروی کرنے والے تو حاجیوں کے جو چوری کرتے تھے قبیلہ غفار کے وہ لوگ ہیں. فنحن خیر ام ہوا, کیا ہم بھلائی میں ہیں, ہم حق پر ہیں یا محمد حق پر ہیں. فقالوا انتم خیر و اہدا سبیلا, تو یہودیوں نے کہا نہیں تم بھلائی پر ہو, تم ہی حق پر ہو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم گویا حق پر نہیں ہے, گمراہی میں ہے. فانزل اللہ تعالیٰ, تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی, پیارے رسول کو یہ بتایا غیب کی یہ چیز, پیارے رسول حاضر بھی نہ تھے لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو یہ لوگ ایسا کرتے ہیں, ایسا کہتے ہیں یہود و نصارہ. حضرت عمر فرماتے ہیں الجبت السحر والطاغوت الشیطان, اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل هل انبئکم بشر من ذلك مثوبة عند الله, کیا میں ان لوگوں ایسے لوگوں کو بتا دوں جن کا انجام سب سے برا ہے, بشر من ذلك مثوبة عند الله, اللہ کے دربار میں اللہ کے یہاں جن کا انجام سب سے برا ہے, وہ لوگ ہیں من لعنه الله, جن پر اللہ کی لعنت ہوئی, وغضب علیہ، اور اللہ کے غضب کا غضب ان پر نازل ہوا، وجعل منہم القردۃ والخنازیر، اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے مس کر کے خنزیر اور بندر بنا دیے، وعبد الطاغوت، انہوں نے عبادت کی غیر اللہ کی. یہ سب سے برے انجام والے ہیں، یہ یہود اور نصارہ یا کفار، سب یہ برے انجام والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے گویا ہر اس شخص کے بارے میں بیان فرمایا کہ جو شخص اللہ کے علاوہ کی عبادت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو مست بھی کر سکتا ہے، انسان سے بندر بنا سکتا ہے، انسان سے سور بنا سکتا ہے، یا اسی طرح، اور اگر نہیں تو کم سے کم اللہ کی لعنت ہمیشہ اس کے اوپر نازل ہوگی، اللہ کا غضب ان پر ہوگا، اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کو برا اجر دے گا، برا جزا دے گا. یہ ہے اس آیت کا ترجمہ. گویا اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو غیر اللہ کی عبادت کرتا ہے وہ سب سے زیادہ برے نتیجے یا برے انجام کا مستحق ہے. اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتے ہیں، قال الذین غربوا علی امرہم لنتخذن علیہم مسجدا. کچھ لوگ، ان لوگوں کا ذکر ہے جو پرانے زمانے میں، اصحاب کہف کے زمانے میں تھے، ان میں کچھ مسلمان تھے اور کچھ کافر تھے. انہوں نے، مسلمانوں نے صرف اللہ کے لیے عبادت، اللہ کے لیے مسجد بنائی، لیکن جو کثرت میں تھے، جن کی تعداد زیادہ تھی، طاقت زیادہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم ان بزرگوں کے قبروں پر ضرور مسجد بنائیں گے. انہوں نے مسجد بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو برا گردانہ اور برے انداز میں ان کو ذکر کیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چیز پرانے زمانے سے ہوا کی ہے اور رہے گی. تو تیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مستقبی سے شرار بولہبی. تو بہرحال حقیقت جو ہے، اسلام اور کفر، یہ حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر کے اب تک دونوں میں تصادم رہا ہے اور رہا کرے گا. اسی میں ایمان اور دین کا امتحان ہوتا ہے، مسلمانوں کے ایمان اور دین کا امتحان، یا یہ کہ اللہ تعالیٰ تمیز فرماتا ہے کہ کس نے ایسے میں اللہ کی عبادت کی اور کس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کی عبادت کی. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یعنی جس طرح یہ آیت ذکر کرنے کا مطلب مصنف کے یہ ہوا کہ جس طرح پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ میری امت کے کچھ لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگیں گے، یہ پرانے زمانے سے پرانے انبیاء کی امتوں میں بھی رہا ہے، نیک بھی رہے ہیں ہمیشہ اور برے بھی رہے ہیں، اگرچہ برے زیادہ رہے ہوں لیکن بہرحال نیک کم ہونے کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ان سے راضی، اور برے لوگوں سے اللہ تعالیٰ ناراض، اور اللہ تعالیٰ کی لعنت ان پر، اور وہ سب سے برے لوگ ہیں. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، پیارے رسول نے فرمایا، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَذْوَ الْقُزَّةِ بِالْقُزَّةِ، تم سے پہلے کی جو قومیں گزر چکی ہیں تم ان کے قدم بقدم ضرور چلو گے، جیسا انہوں نے کیا ہے وہ کام تم بھی کر گزرو گے. حذو القزۃ بالقزۃ، بعین ہی اسی طرح جس طرح ایک تیر کا پر دوسرے تیر کے برابر ہوتا ہے، تیروں کے پر اگر ذرا سا آگے پیچھے ہوں، ٹیڑھے ہوں، تو وہ اس کی رو بھی ٹیڑھی جائے گی، اس کا نشانہ بھی غلط ہوگا. اس وجہ سے کہتے ہیں کہ آت القوس باریہ، کہتے ہیں کہ جو ماہر ہو بنانے والا تیر کو اسی کو دو کہ وہ تیر کو ٹھیک کرے، ورنہ اگر اس کا پر ذرا سا ادھر ادھر، تو یہ مثال دی جاتی ہے کہ دو چیزیں اس طرح برابر ہیں، ایک جیسی ہیں جیسے تیروں کے پر ہوا کرتے ہیں. دونوں پر جو ہیں برابر ہونا چاہیے، اگر ایک دونوں طرف پر لگے ہوتے ہیں تیروں میں، اگر ایک پر لمبا ہے اور دوسرا کیا چھوٹا ہے، یا ایک وزنی ہے دوسرا ہلکا ہے، تو اس میں اختلاف ہوگا. تو اسی طرح مثال دی جاتی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دیا کہ جس طرح تیروں کے پر برابر ہوتے ہیں، اسی طرح تم برابری کا کام کرو گے اپنے سے پہلے قوموں کی. حتی لو دخلوا جوہر رب، اگر ان میں کا کوئی آدمی یا وہ لوگ اگر کسی گو جو جانور ہے، رب جس کو یہاں کھایا جاتا ہے، یہ چھپکلی کی شکل کا گویا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا، بہت سے لوگوں نے دیکھا ہوگا، پہاڑوں پہ رہتے ہیں، چھپکلی کی شکل کا، بڑی شکل آپ تصور کیجئے، بڑی شکل کا اس کی چھپکلی، اس سے چھوٹا بھی دیکھا ہم نے تو چھپکلی کی طرح ہوتا ہے بچہ، لیکن بڑا ہوتا ہے تو کالا ہوتا جاتا ہے زیادہ، لیکن شروع میں اس کا رنگ بھورا ہوتا ہے، گویا چھپکلی کے قریب ہوتا ہے، لیکن وہ کھانا جائز ہے اس کا. تو حتی لو دخلوا جوہر رب، یہاں تک کہ وہ لوگ اگر گو کی سوراخ میں داخل ہوئے ہیں لدخلتموہ, تم بھی ان کی اس کے بل میں اس کے سوراخ میں داخل ہو گئے. قالوا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول, پہلے قوموں سے مراد کون لوگ ہیں؟ الیہود والنصارہ, یہودی اور نصرانی مراد ہیں. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, فمن, ہاں وہی لوگ مراد, ان کے علاوہ اور کوئی نہیں مراد ہے. گویا یہود نصارہ کس طرح تم بھی کرو گے, جیسا کہ انہوں نے اللہ کے علاوہ کی عبادت کی تم بھی کرو گے. اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال ذکر کر کے ڈرایا ہے کہ ایسا نہ کرو. جو شخص کر رہا ہے گویا یہود نصارہ کے نتیجے کا مستحق ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے دین کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. کیا چمڑے کے موزے کے علاوہ کاٹن یا نائلون کے موزوں پر مسح کرنا درست ہے؟ کیونکہ حنفی علماء چمڑے کے موزوں ہی پر مسح کے قائل ہیں اور فائل ہیں, سوتی اور نائلون کے موزوں پر مسح کرنے کو ناجائز سمجھتے ہیں. کتاب و سنت کی روشنی میں وضاحت فرمائیں. آپ نے کتاب و سنت, اللہ کا شکر ہے, اگر ہمیں یہ توفیق ہو جائے کہ ہم کتاب و سنت کو لینے کی کوشش کریں تو انشاءاللہ کوئی اشکال کی بات نہیں رہ جائے گی. اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کیا عمل تھا صحابہ کرام کا, صحابہ کرام, آپ نے ایک سنا ہوگا کہ ایک غزوہ تھا ذات الرقا. ذات الرقا کا معنی یہ ہے کہ پیوندوں والا غزوہ, پیوندوں والا. صحابہ بہت ہی پتلی حالت میں تھے, ان کے پاس پہننے کے جوتے نہ تھے, وہ اپنی جسموں پر, اپنے پیروں پر پیدل چلتے ہوئے بہرحال پتھر اور کانٹوں کے خطرے سے بچنے کے لیے اپنے پیروں پر انہوں نے کپڑے لپیٹ رکھے تھے, پیوند در پیوند لپیٹ رکھے تھے, یہاں تک یہ پیوند بھی چتھڑے ہو کر کے پیر کو زخمی کر جاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, صحابی کہتے ہیں, امرنا رسول, امر فرمایا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, کیونکہ امت کی محبت یا امت کے خیر میں یہ تھا کہ سردی میں جا رہے ہیں, اگر مسا نہیں کریں گے تو بیمار ہو سکتے ہیں, ان کو تکلیف ہو سکتی ہے. ہمارا نا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے امر کا لفظ ہے کہ پیارے رسول نے ہمیں حکم دیا غزوہ ذات الرقا میں کہ ہم اپنے موزوں پر یا اپنے کیا نام ہے خفاف موزے یا خف کو کیا کہیں گے وہ, آپ اس کو جوتے کی طرح ایک سمجھ دیجئے, ہلکا جوتا ہوتا ہے, ان پر مسح کریں. والتساخین, اور جو ہم گرم کرنے کے لیے کوئی بھی چیز باندھ رکھے ہوں ان پر مسح کریں. والتساخین کا لفظ ہے سخونا, کہتے ہیں آپ گرمی کو نا, تو تساخین گرم کرنے کے لیے کوئی چیز آپ نائلون بھی لپیٹ لیے ہوں یہ بھی اس میں آ سکتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ پیارے رسول نے چمڑے کی شرط نہیں لگائی. اگر اس زمانے میں موزہ اس لائق ہے کہ وہ جسم کو چھپا رہا ہے, چمڑے نظر نہیں آتے آدمی کے, اس پر مسا کر سکتا ہے چاہے کاٹن کا ہو یا نائلون کا ہو. البتہ احتیاطاً وہ موزہ جو جس سے جسم یا چمڑا نظر آتا ہو, اتنا پتلا ہو, اتنا ہلکا ہو, اس کو علماء نے کہا ہے کہ افضل یہ ہے کہ اس پر نہ کرے. لیکن اگر کوئی کر بھی لے رہا ہے, مسحل الجوربین کے نام سے خاص کتابیں نکلی ہیں, اس میں تحقیق کے ساتھ علماء نے لکھا ہے, اگر کوئی کر بھی لے رہا ہے تو اس کا مسح کرنا جائز ہے, کیونکہ مشقت وہی ہوئی جس طرح موزہ نکالنے اور پہننے میں ہے اسی طرح اس میں. آپ سوچیں, یہ چیز میں نے ایک مرتبہ ابھی چند ہی دن پہلے کی بات ہے, وہ قریب میں یہ ڈال رہے تھے سڑک پر کام کرنے والے بیچارے, اس میں کوئی شک نہیں کہ بیچارے محنت کرتے ہیں, پسینے میں ان کے جوتے, ان کے سب کچھ ڈوب جاتے ہیں. اب وہ گئے وضو کر کے پہنتے ہیں, اسی بھیگے کپڑے میں پہنتے ہیں, جب نکالتے ہیں تو وہ بہرحال قیامت کی بدبو اس میں آتی ہے. اللہ جانتا ہے کہ 8-10 آدمی تھے, انہوں نے جوتے نکالے ہوں گے دروازے پر, ایک عجیب قسم کی بو اس میں رہی, جا کر کے وہ نماز پڑھی جہاں پیر رکھتے وہاں وہ بو آتی. تو یہ سب مسالے بھی اب دھو کر کے فوراً پہنے گا تو اس میں یہ چیزیں آئیں گی, یہ سب بھی مسالے بھی بہرحال ملحوظ ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تفصیل نہیں کی تو اس میں انشاءاللہ مسا کرنا جائز ہے. آپ کتاب سنت کی روشنی میں پوچھ رہے ہیں, کسی مذہب کا کے بارے میں پوچھیں تو ارے وہی جراب مطلب ہے کہ کپڑے کا ہو, کاٹن کا ہو یا یہ جو ہے نائلون کا ہو, اس پر بھی کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. اگر کوئی خودکشی کر کے فوت ہو جائے تو اس کے جنازے کی نماز پڑھی جائے یا نہیں؟ نہیں پڑھنی چاہیے, البتہ صرف اتنی علماء کا یہ کہنا ہے پیارے رسول کی بعض احادیث کی روشنی کی, جو لوگ بڑے درجے یا بڑے یعنی عزت کے لوگ ہیں علماء, اس کے پیچھے اس کے جنازے کی نماز نہ پڑھیں, تنبیہاً یا تعزیراً, تاکہ لوگ سوچیں کہ دیکھو اس غلط کام کی وجہ سے ان کے اوپر فنا عالم نے جنازے کی نماز نہیں پڑھی, اس وجہ سے ہمیں بھی یہ کام نہیں کرنا چاہیے. لیکن بہرحال بغیر جنازے کی نماز پڑھے اس کو دفن کرنا جائز نہیں, کیونکہ کچھ بھی ہو کافر نہیں ہوا, الا یہ کہ دوسرے وجوہ سے اس کے کافر ہونے کی دلیل آپ پیش کریں, ورنہ یہ فعل جو ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, اس میں کوئی شک نہیں, کافر نہیں ہوا, اس پر نماز جنازہ پڑھنی ہے. تین جمعہ جو نہ پڑھے اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے. خطبہ میں جو شخص یہ کہے کہ اسکت, وہ بھی غلط ہے. افضل یومین جمعہ سے سید الانام, جمعہ کے دن جنت میں بہت پریشانیاں نہیں تو کوئی دعا کوئی علاج, کیا بات ہے. آپ نے فرمایا جو تین جمعہ نماز نہ پڑھے اس کے دل پر مہر لگا جاتی ہے, حدیث صحیح ہے. اسی طرح خطبے میں اگر کوئی شخص کسی کو کہتا ہے بولتے ہوئے کہ چپ رہو, تو گویا وہ بھی غلط ہوا. اگر کوئی بول رہا ہے تو اس کو بولنے دیجیے, البتہ اشارہ یا اس طرح کی چیز اگر کر کے آپ اس کو چپ کرا سکتے ہیں تو کرے, کیونکہ یہ کہنے سے ان سے چپ ہو جاؤ, ہو سکتا ہے وہ الٹا آپ کو پھر کہے کہ نہیں تم چپ ہو جاؤ, پھر آپ کہیں چپ ہو جاؤ, تو ایک ہنگامہ کھڑا ہو جائے. اس وجہ سے وہ جتنی غلطی ہے وہیں اپنی جگہ پر ہو رہا ہے. البتہ آپ نے جو کہا ہے کہ بہت پریشانی ہے, کوئی دعا دیکھیے, اللہ تعالیٰ افمن یجیب المضطر اذا دعا, کوئی بھی پریشانی ہو اللہ کی توحید کو برپا کریں, توبہ استغفار کر کے, اور اللہ تعالیٰ سے کیا نام ہے خلوص قلب کے ساتھ دعا کریں, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول کرنے والا ہے. فَإِذَا رَكْبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, اللہ تعالیٰ کافروں کو بھی جب اخلاص کے ساتھ توبہ کر لیتے تھے تو ان کی ڈوبتی کشتی کو بھی, ڈوبتے جہاز, ڈوبتے نیا کو بھی اللہ تعالیٰ پار کر دیتا تھا. تو یہ چیز ہے, ادعونی استجب لکم, پیارے رسول اللہ رب العزت نے فرمایا کہ مجھے پکارو میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. اس وجہ سے شرط یہ ہے کہ اخلاص برتیں, حلال روزی, کسی کا مال کھائے نہ ہو, اگر دیے ہو تو حقوق دے کر کے, انشاءاللہ اگر مسلمان پورے طور پر مسلمان ہے تو جس چیز کے لیے بھی دعا کرے گا وہ دعا قبول ہوگی, اللہ تعالیٰ سچ فرماتے ہیں. کسی جگہ میں بیٹھ کر کے